بغیر کسی تمہید کے گزارش یہ کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے کچھ بننے کے لیے. انسان اس دنیا میں جو کچھ بنے گا ویسا ہی اگلی دنیا میں پیدا ہوگا, اس لیے کچھ بننے کے لیے انسان یہاں پہ آیا ہے. دنیا میں تین کردار ہیں دینی لحاظ سے. سب سے پہلے مومن ہے, اس کے بعد اس کے مد مقابل بالکل کافر ہے, اور ایک بیچ میں کردار ہے جو کبھی ادھر نظر آتا ہے کبھی ادھر, جس کو ہم منافق کہتے ہیں. چوتھا کوئی کردار دینی لحاظ سے آپ کو نظر نہیں آئے گا, یا انسان مومن بن سکتا ہے یا کافر یا پھر منافق. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں مومن بننا ہے. مومن بنے گا تو اگلی دنیا میں مومن پیدا ہوگا, کافر بنے گا تو اگلی دنیا میں بھی کافر پیدا ہوگا, اور منافق بنے گا تو اگلی دنیا میں وہ بھی کافر کی حیثیت سے ہی وجود میں آئے گا. اس لیے انسان اس دنیا میں انسان کو کچھ بننا ہے, کچھ بننا ہے. کہ مومن کس کو کہتے ہیں اور مومن کی صفات کیا ہیں, مومن کی بنیادی صفتوں میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ مومن اپنے رب کا بندہ ہوتا ہے. بندہ اگر انسان نہ ہو تو مومن نہیں بن سکتا. بندہ بننا ہے انسان میں. بندہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی کا غلام ہوتا ہے, ملکیت کسی اور کی ہوتا ہے, مالک کوئی اور ہوتا ہے, یہ اس کی ملکیت ہوتا ہے. تو چونکہ انسان سمجھتا ہے کہ میرا ایک خالق ہے, اب ظاہر ہے جو خالق ہے مالک بھی وہی ہوگا, اس لیے وہ مالک ہے میں بندہ ہوں. یہ اپنی حیثیت اس دنیا میں پہچانے اور بندہ ہو کر رہے, یہ اہم ترین خصوصیت ہے جس سے انسان مومن بن سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی چیز کے مالک ہیں, حالانکہ مالک نہیں ہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ اگر انسان کی کوئی چیز ملکیت ہے بھی صحیح, تو خود انسان کا مالک پھر خدا ہے, اس لیے غلام کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی, کیونکہ غلام خود کسی اور کی ملکیت ہوتا ہے. بندے کو یہ اپنی حیثیت یاد رکھنی چاہیے ہر وقت کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں, بندہ ہوں, غلام ہوں. میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں, نہ پیسہ میری ملکیت ہے, نہ کوئی زمین میری ملکیت ہے, نہ کوئی مویشی میری ملکیت ہے, حتیٰ کہ نہ کوئی جان اور یہ جسم بھی میری ملکیت نہیں ہے. دنیا میں ملکیت کس چیز کو کہتے ہیں؟ دنیا میں ملکیت کہتے ہیں صرف استعمال کی آزادی کو. استعمال کی آزادی دی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملکیت ہے, جبکہ یہ ملکیت نہیں ہے. آپ ذرا توجہ فرمائیں کہ باقی چیزیں تو ایک طرف آپ رکھ دیں کہ جسم میری ملکیت ہے, انسان سو رہا ہے, جسم کے اندر نظام چل رہے ہیں, ظاہر ہے کہ انسان تو خود سو رہا ہے, انسان تو نہیں چلا رہا, ہاضمے کا نظام چل رہا ہے, خون کا نظام چل رہا ہے, ہوا کا نظام چل رہا ہے, اور نہ معلوم کتنے نظام چل رہے ہیں انسان کے اندر. انسان خود سویا ہوا ہے, کوئی تو ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، جو اس نظام کو چلا رہا ہے وہی اصل میں مالک ہے. اس لیے بندہ بندہ بن کے رہے تو خود بھی سکون میں رہے گا، باقی دنیا بھی سکون میں رہے گی. اگر بندہ مالک بننے کی کوشش کرے گا تو مالک بن بھی نہیں سکے گا، خود بھی پریشان ہوگا دوسروں کو بھی پریشان کرے گا. بندہ بننا یہ مؤمن ہونے کے لیے پہلی شرط ہے کہ بندہ بن کے رہو. بندہ پھر دیکھیں کہ اب یہ کام ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بندہ بنانا ہے، کیسے بناؤں، کیا طریقہ کار ہے کہ میں بندہ بن جاؤں. یہ نماز ریاضت ہے تاکہ انسان بندہ بنے. آپ دیکھیں نماز کے لیے قرآن مجید میں زیادہ تر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ یہ نہیں ہوا کہ نماز پڑھو، اقرا الصلاۃ، نماز پڑھو، نہیں کہا گیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. ذرا غور فرمائیے گا، اس پڑھنے اور اس قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟ بندہ ہے، صبح کو اٹھا ہے، اب ظاہر ہے کہ دنیا میں کچھ نہ کچھ کام تو کرے گا، اس لیے سب سے پہلے اپنی حیثیت اور مالک کی حیثیت یاد کرے اور پھر دنیا میں جائے تاکہ جو اس کی حیثیت ہے وہ اس کی حیثیت قائم رہے. اس لیے صبح کی دو رکعت پڑھو اور کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں بندہ ہوں، مالک تو ہے. یہ یاد دلانا ہے، یہ یاد دہانی ہے انسان کے لیے کہ تو بندہ ہے، مالک کوئی اور ہے. اور اقرار کرو صبح اٹھتے ہی کہ میں بندہ ہوں، مالک وہ ہے. اب انسان گیا زندگی میں، کام کیا، محنت کی، تجارت کی، کوئی بھی، اب دوپہر کا وقت آ گیا ہے، ایک دفعہ پھر واپس لوٹ آئے، اس لیے کہ انسان بھول جاتا ہے، خاص طور پہ اپنی حیثیت بھول جاتا ہے، اپنی حیثیت انسان بھول جاتا ہے. ہو سکتا ہے کچھ مال ملا ہو، ہو سکتا ہے کوئی چیز ملی ہو اور انسان پھر اپنے آپ کو مالک سمجھ بیٹھا ہو. تو دوپہر کو جیسے ہی یہ سورج جو ہے زوال کے قریب آئے تو جاؤ پھر اس مالک کی بارگاہ میں اور کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ ہوں. اور اپنا صبح سے لے کر اس وقت تک کا جو اکاؤنٹ ہے پیش کرو کہ میں بندہ بن کے رہا ہوں، تیری اطاعت میں رہا ہوں، میں نے یہ کام نہیں کیے کیونکہ تو نے روکے تھے، میں نے یہ کام کیے ہیں اس لیے کہ تیرا حکم تھا. یہ نماز اکاؤنٹ ہے. زہرین کی ہوئی، اکاؤنٹ دے دیا آپ نے، اب پھر دنیا کے کاموں میں انسان لگ جاتا ہے. پھر شام ہو گئی، سورج ڈل گیا، اب رات ہو گئی ہے، سونا ہے، لیکن سونے سے پہلے پھر خدا کو یاد کرو، پھر مالک کو یاد کرو، اپنی حیثیت بھی یاد کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور زہر سے لے کے اب تک جو کام کیا ہے اگر اطاعت میں کیا ہے تو پیش کرو کارکردگی اپنی بارگاہ خدا میں، اگر کمی کوتاہی ہوئی ہے تو معذرت چاہو. یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نماز کو ایک ایسا عمود قرار دو کہ تمہاری زندگی اسی پہ قائم رہے، تمہارا دین اسی پہ قائم رہے. صبح اٹھتے نماز، پھر گئے ہو کارکردگی آگے بتاؤ، ظہر کے وقت پھر گئے ہو پھر کارکردگی آگے بچاؤ، پھر سو جاؤ. یہ زندگی اس نماز کی بنیاد پہ قائم کرو. اگر اس طرح سے کیا تو یہ نماز قائم ہو گئی، لیکن اگر ایسا نہیں ہے کہ جی مسجد سے باہر تو میری مرضی ہے جو بھی کروں گا، مسجد کے اندر آؤں گا تو پھر خدا کی اطاعت کروں گا، تو یہ نماز قائم نہیں ہوئی، یہ نماز پڑھ لی گئی ہے. اس لیے نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز قائم کرنے کا حکم ہے. قائم کرو یعنی کیا؟ اپنی زندگی اس کے مطابق بناؤ، اس عمود پر اپنی زندگی کا دار و مدار رکھو، یہ نماز تمہاری قائم ہو گئی. اب ذرا غور فرمائیے گا، جب انسان ایک دن گزارتا ہے بندہ بننے کی پریکٹس کرتا ہے، اطاعت کی پریکٹس کرتا ہے، یاداشت اپنی بار بار دہراتا ہے، ریفریش کرتا ہے میں بندہ ہوں، کیونکہ انسان کے ہاں بھولنا تو انسان کی عادت ہے. جیسے کہا کہ اگر انسان کو تھوڑی سی دنیا میں حیثیت مل جائے پھر تو بھول جاتا ہے کہ میری اصلیت کیا ہے. اس لیے بندہ بننے کی پریکٹس ہے نماز، نماز ریاضت ہے، بننا کیا ہے؟ بندہ. اس لیے یہ دعا نہ مانگو کہ خدا ہمیں نمازی بنا دے، نہیں، نمازی بننا مقصد نہیں ہے، بندہ بننا مقصد ہے. ورنہ کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں جتنے کھڑے تھے مقابلے میں سارے نمازی تھے، روزہ بھی رکھنے والے تھے، زکوٰۃ دینے والے بھی تھے، حج کرنے والے بھی تھے، لیکن ان میں کوئی بندہ نہیں تھا، بندہ نہیں تھا. اس لیے نماز ایک ریاضت ہے کہ جس سے انسان بندہ بنتا ہے. اگر بندہ بنا تو نماز صحیح ہے، اگر بندہ نہیں بنا تو پھر دیکھو کہ نماز میں کہاں گڑبڑ کی ہے. انشاءاللہ میں فارمولہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. روزہ کس لیے ہے؟ ایک اور خصوصیت جو مومن میں ہونی چاہیے وہ صبر کی ہے. کوئی انسان زندگی میں کامیاب ہو نہیں سکتا جب تک اس کے اندر صبر نہ ہو، تحمل نہ ہو، برداشت نہ ہو. تکلیف کو، مشکل کو برداشت نہیں کر سکتا، کامیاب زندگی نہیں ہے انسان کی، ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے صبر یہ مومن کی بھی صفت ہے اور کامیاب انسان کی بھی صفت ہے. یہ جو ہم جس کو ہم کامیاب انسان کہتے ہیں، قرآن نے اس کو مومن کہا ہے، یہ وہی کامیاب انسان ہے. کیسے صبر میرے اندر پیدا ہو؟ صبر کیسے پیدا ہو؟ یہ روزہ صبر پیدا کرنے کی پریکٹس اور ریاضت ہے. روزہ عبادت ہے، ریاضت ہے، پریکٹس ہے. کس لیے؟ تاکہ صبر پیدا ہو انسان کے اندر. اپنے پیٹ کو ذرا برداشت کرو، بھوک برداشت کرو، پیاس برداشت کرو، جنسی خواہش برداشت کرو، زبان پہ کنٹرول کرو، یہ برداشت، یہ صبح سے اور مغرب تک اپنے آپ کو برداشت کر ایک مرحلے سے گزارو، ایک ریاضت کرو، تاکہ تمہارے اندر کیا پیدا ہو؟ صبر پیدا ہو. اس لیے روزے دار بننا مقصد نہیں ہے، صابر بننا مقصد ہے. دعا یہ نہ مانگی جائے کہ یا اللہ مجھے نمازی بنا دے، روزے دار بنا دے، نہیں. اس لیے کہ جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں جو کھڑے ہیں نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ عبادت ہے، ریاضت ہے، کہ جس سے انسان کیا بنتا ہے؟ صابر بنتا ہے. یہ صبر کی ریاضت اور ایکسرسائز ہے. اچھا، شام ہو گئی ہے، اب افطار کرو. افطار کریں گے کس پہ؟ اللہ کی نعمت پہ. نعمت پہ کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھو تاکہ صابر بنو، افطار کرو تاکہ شاکر بنو. یہ شکر کی ریاضت ہے، افطار شکر کی ریاضت ہے. اب ذرا غور فرمائیے گا، نماز عبادت ہے، ریاضت ہے، بننا کیا ہے؟ عبد. روزہ ریاضت ہے، عبادت ہے، بننا کیا ہے؟ صابر. یہ افطار، افطار بھی عبادت ہے، بننا کیا ہے؟ شاکر. ایک اور مثال دیتا ہوں. مثلا ہمارے ہاں ایک اہم مسئلہ ہے کہ بچوں کو صابر کیسے بنایا جائے، صبر کی تربیت کیسے کی جائے بچے کے اندر، کہ بچے میں صبر پیدا ہو. یا بڑا آدمی ہے، بڑا آدمی بھی اپنے اندر کیسے صبر پیدا کرے؟ ایک تو روزہ ہے، روزہ مشکل ہے، تھوڑی آسان کوئی ترکیب، تھوڑی آسان ترکیب یہ ہے، کہا گیا ہے روایات میں ہے، دو سیرت کے نمونے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کہ کہا گیا ہے کہ جو اپنی ضرورت ہے، طلب ہے انسان کی، اس طلب میں ذرا تھوڑا سا انتظار کراؤ، یہ انتظار انسان کے اندر صبر پیدا کرے گا. مثلا بچہ ہے، اس کو پانی کی ضرورت پڑی ہے، ابھی 3 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، اس کو کو ایک منٹ ٹھہر جاؤ، میں یہ کام کر لوں، اس کے بعد آپ کو پانی دوں گا. یہ بچہ جو ایک منٹ ٹھہرے گا، یہ اس کے اندر صبر پیدا ہوگا. عمر بڑھ گئی ہے، مثلا 6-7 سال کا ہو گیا ہے، بڑا ہو گیا ہے، اب ذرا اس کا انتظار بڑھاؤ، وقت بڑھاؤ، اس کو 5 منٹ ٹھہر جاؤ، اس کے بعد جو ہے آپ کو یہ چیز ملے گی. یہ جو انتظار کرے گا اپنی ضرورت کے سامنے، برداشت کرے گا اپنی وہ طلب، یہ اس کے اندر صبر پیدا ہوگا. بڑے کے حوالے سے بھی ایسے ہی ہے. اب سیرت کے دو نمونے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک دفعہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، بازار سے گزر رہے تھے تو ایک گوشت والے نے کچھ گوشت جو ہے رکھا ہوا تھا، اتفاق سے اس کے پاس گوشت اچھا تھا، تو مولا کو دیکھ کے کہا کہ مولا آج گوشت میرے پاس اچھا ہے، ذرا آپ خرید کر لیں. تو مولا نے کہا کہ اس وقت میرے پاس قیمت موجود نہیں ہے، قیمت حاضر نہیں ہے. تو وہ کہنے لگا کہ میں صبر کروں گا، یعنی انتظار کروں گا، جس کو آج کے دو زبان میں کہتے ہیں جی ادھار، جب آپ کے پاس ہو تو آپ دے دیجیے گا. مولا نے اس کو دیکھ کے کہا کہ تمہیں انتظار کرانے سے بہتر نہیں ہے کہ اپنے آپ کو انتظار کراؤں. یہ جو اپنے آپ کو انتظار کرانا ہے، اس سے انسان کے اندر صبر پیدا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کے گھر آئے، دوپہر کا وقت تھا، سارے سوئے ہوئے تھے، تو رسول اکرم بیٹھ گئے، تھوڑی دیر میں امام حسن جاگے، اور جیسے بچہ جاگتا ہے تو سب سے پہلے پانی طلب کرتا ہے، اس نے بھی پانی طلب کیا. رسول اکرم نے دیکھا پانی تو نظر نہیں آیا، لیکن ایک ظرف بھی پڑا تھا اور ایک بکری بھی کھڑی ہوئی تھی. رسول اکرم گئے وہاں سے، اس کا دودھ نکالا، اور جب واپس آئے تو اس وقت امام حسین بھی جاگ چکے تھے اور انہوں نے بھی پانی طلب کیا. اب جیسے رسول اکرم نے وہ ظرف جو ہے امام حسن کی طرف بڑھایا، تو امام حسین نے بھی اپنے ہاتھ بڑھائے. اب رسول اکرم نے امام حسین سے کہا کہ پہلے آپ کے بھائی حسن نے طلب کیا ہے، اس لیے پہلے وہ پئیں گے، آپ تھوڑا صبر کریں، انتظار کریں، ان کے بعد آپ کو پلایا جائے گا. یہ جو انتظار کرانا ہے، یہ انسان کو صابر بناتا ہے. اور جس کو رسول اکرم نے انتظار کرایا، وہ سید الصابرین بن گیا. انتظار کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ انتظار خود ایک ریاضت ہے، چاہے وہ اپنی طلب کا ہو، چاہے امام کا انتظار ہو. انتظار ایک ریاضت ہے. بننا کیا ہے؟ صابر بننا ہے. اس لیے کہ امام زمانہ جب آئیں گے تو مقابلہ تو ہوگا، ہو سکتا ہے میری ذمہ داری بھی کوئی لگ جائے. اگر میرے اندر برداشت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، تو میں تو امام زمانہ کا سپاہی نہیں بن پاؤں گا. اس لیے انتظار مقصد نہیں ہے، امام زمانہ کا انتظار مقصد نہیں ہے، انتظار کے ذریعے سے صابر بننا مقصد. صابر بنو گے تو امام زمانہ کے کام آؤ گے، صابر نہیں بنو گے تو منتظر تو بن جاؤ گے لیکن امام زمانہ کے کسی کام نہیں آؤ گے. بالکل اسی طرح سے نمازی تو بن جاؤ گے لیکن عبد نہیں بنو گے. روزے دار تو بن جاؤ گے, صابر اور شاکر نہیں بنو گے. اس لیے یاد رکھیں, نماز اور جتنی عبادتیں باقی ہیں, مزید میں اس میں جو ہے وہ مثال ایڈ نہیں کرنا چاہتا, جتنی عبادتیں ہیں یہ سب ریاضتیں ہیں, کچھ نہ کچھ ان کے ذریعے سے انسان نے بننا ہوتا ہے, بننا ہوتا ہے. نماز کے ذریعے سے بندہ بننا ہے, روزے کے ذریعے سے صابر اور شاکر بننا ہے, انتظار کے ذریعے سے صابر بننا ہے. اب سوال ہے کہ یہ ہماری عزاداری بھی ریاضت ہے, عبادت ہے, تو پھر سوال یہ ہے کہ بننا کیا ہے, بننا کیا ہے؟ اس لیے کہ نمازی بننا مقصد نہیں ہے, اسی طرح سے عزادار بننا بھی مقصد نہیں ہے, روزے دار بننا مقصد نہیں ہے, اسی طرح سے مقصد عزادار بننا نہیں ہے. اس لیے کہ عزاداری خود ایک ریاضت ہے, ایک عبادت ہے, ایک پریکٹس ہے. بننا کیا ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جتنی عبادتیں ہیں ان سب کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار نیت پہ ہے. نماز سے اگر میری نیت ہے کہ بندہ بنوں تو نماز مجھے بندہ بنائے گی, اگر میری نیت ہی نہیں ہے تو نماز ہی بن جاؤں گا, بندہ نہیں بنوں گا. روزے سے اگر میری نیت ہے کہ میں صابر بنوں تو صابر بنوں گا, روزہ مجھے صابر بنائے گا, لیکن اگر میری نیت ہی نہیں ہے تو روزے دار تو بن جاؤں گا, صابر نہیں بنوں گا. اسی طرح سے انتظار اس لیے ہے تاکہ میں صابر بنوں, اگر نیت ہے تو صابر بنائے گا, اگر نیت نہیں ہے تو منتظر تو بن جاؤں گا, صابر نہیں بنوں گا. اسی طرح سے اگر مجھے نیت ہے کہ اس عزاداری کے ذریعے سے میں نے کچھ بننا ہے تو بنوں گا, اگر نیت ہی نہیں ہے, مثلا ایک آدمی کی نیت ہی نمازی بننا ہے بس, تو نمازی تو بن جائے گا, عبد نہیں بنے گا. ایک آدمی کی نیت ہی روزے دار بننا ہے, روزے دار تو بن جائے گا, صابر نہیں بنے گا. اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس عزاداری کے ذریعے سے میں نے بننا کیا ہے تو نیت تو اگلا مرحلہ ہے, نیت تو اگلا مرحلہ ہے, تاکہ میں وہ نیت رکھوں کہ عزاداری مجھے وہ بنائے. آپ اس پہ سوچئے گا, تب تک میں بیچ میں ایک اور مسئلہ آج کی جو صورت حال ہے اس کے حوالے سے بھی ایک آدھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ یزید کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں, اس کی حمایت بھی ہو رہی ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے. سب سے پہلے ایک سوال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ماحول کو سامنے رکھیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یزید ہمارا ہے, یہ ان کو نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا؟ اور یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ نقصان دہ ہے؟ تو پھر ان کو کہنے دیں, پھر ان کو کہنے دیں, کیوں روکتے ہیں ان کو؟ پھر ان کو کہنے دیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ پھر کیوں روک رہے ہیں. یہ اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہے کہ جی اہل بیت ہمارے ہیں, اگر ان کے ہو جائیں گے تو ہمیں نقصان ہو جائے گا. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یزید ہمارا ہے, تو ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی, کہتے رہو, اچھی بات ہے, تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے. اس لیے انسان کا جو رویہ ہونا چاہیے وہ ہمیشہ عقلی ہونا چاہیے, جذباتی نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ انسان اس وقت استعمال ہو جاتا ہے جب جذبات کے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے. جذبات سے ہٹ جائیں بھائی, عقلی طور پہ سوچیں. اچھا اگلا سوال ہے, دیکھیں کبھی دور تھا ہم جو ہے توحید پہ بات کرتے تھے کہ جی اہل بیت کے مکتب کی توحید یہ ہے, تم اپنی توحید لے آؤ, پھر سب کے سامنے لگتے ہیں کس کی توحید اچھی ہے. نظریات کی بات تھی نا, عقائد کی بات تھی نا. اسی طرح سے رسالت کا مسئلہ تھا, ہم رسول اس کو مانتے ہیں, ہم رسالت کا یہ عقیدہ رکھتے ہیں, تم اپنا عقیدہ لاؤ, پھر دیکھو مقابلہ کرو جو اچھا ہو. اسی طرح سے امامت کے حوالے سے, اسی طرح سے باقی مسائل. اب انہوں نے ایک سازش کی. سازش کیا کی کہ بجائے اس کے کہ نظریات اور عقائد کی بحث ہوتی, وہ ایک تو شخصیات میں آ گئے, اور شخصیات میں بھی سب سے جو گری ہوئی شخصیت تھی اس کو موضوع بحث بنایا, اور ہم بھی وہ جو توحید پہ بات کر رہے تھے نا وہاں سے نیچے آ کے, اور کس پہ بات کر رہے ہیں اب, یزید پہ بات کر رہے ہیں. یہ ہم نیچے نہیں آ گئے, ہم نیچے نہیں آئے, ہم نیچے آ گئے ہیں بھائی. اس لیے کہ شخصیات میں بھی کبھی بات ہوتی تھی تو اوپر والی شخصیت پہ بات ہوتی تھی, یزید پہ کبھی بات نہیں ہوتی تھی. انہوں نے سب سے جو گری ہوئی شخصیت تھی اس کو لیا, اور ہم جذباتی چونکہ ہیں, عقلی جو ہے وہ زیادہ ہمارا تعلق نہیں ہے عقل سے, اس لیے ہم بھی نیچے آ کے اب جو ہے یزید یزید پہ بات ہو رہی ہے. یہ ہمارا نقصان ہے, فائدہ نہیں ہے کہ ہم نیچے آ کے اور یزید پہ بات کریں. ہم نے تو یہ کہنا تھا کہ جی میں نیچے آ کے یزید پہ بات نہیں کروں گا, تم ذرا اوپر آ کے توحید پہ بات کرو ہم سے. اصل تو معاملہ یہ ہے, کیوں میں نیچے ہوں, میں کیوں نیچے ہوں, ہم کیوں نیچے ہیں, اور یزید کی حد تک نیچے آ جائیں. یہ ہمارا جذباتی رویہ ہے, ورنہ ہم نے نیچے نہیں آنا تھا. آپ جو ہے وہ کسی کا کال سناتا ہوں, معصوم سے نسبت نہیں ہے لیکن بہرحال معصومین نے اس کی جو ہے تاہید کی ہے, اس طرح کی مثال بھی دوں گا آپ کی خدمت میں. کہا جاتا ہے کہ جی عام جو سادہ لوگ ہوتے ہیں وہ شخصیات پہ بات کرتے ہیں, یہ شخصیت صحیح ہے یا یہ غلط ہے. جو دانشور حضرات ہوتے ہیں وہ عقائد اور نظریات پہ بات کرتے ہیں کہ یہ نظریہ صحیح ہے یا یہ نظریہ صحیح ہے. اور جو عظیم لوگ ہوتے ہیں وہ بات کرتے ہی نہیں ہیں, وہ اپنا کام کرتے ہیں. اب کہاں پہ ہم آ گئے ہیں, شخصیات پہ بات کر رہے ہیں, نظریات کا ہم نے بحث چھوڑ دی, اور شخصیات میں بھی کہاں, جو سب سے گری ہوئی شخصیت ہے, امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. جنگ جمل میں, جنگ صفین میں, دونوں جگہ پہ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم تو پریشان ہو گئے ہیں, ایک طرف تو آپ ہیں رسول اکرم کے چچا زاد بھائی ہیں, ان کی بیٹی کے شوہر ہیں, اور آپ کے پاس اتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں اور اس طرف بھی صحابہ ہیں, یعنی کہ شخصیات شخصیات. مولانا نے کیا جواب دیا تھا, مولانا نے کوئی شخصیات کا آپس میں بحث چھیڑی کہ جی وہ شخصیت کم ہے میں شخصیت بڑی ہوں, نہیں. مولا نے کہا کہ یہ طریقہ ہی غلط ہے حق کو ڈھونڈنے کا. حق کبھی بھی شخصیات کے ذریعے سے نہیں ڈھونڈا جاتا. مولا نے کہا تم حق کو پہچانو, جو بھی اس کا پیروکار ہو وہ اہل حق ہوگا, چاہے کتنا ہی کم ترین انسان کیوں نہ ہو. باطل کو پہچانو, کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو, اگر اس کی طرف ہے تو باطل پہ. مولا نے اس کو نکالا کہ شخصیات کی بحث سے نکلو, نظریات اور عقائد کی بحث کرو کم از کم, کم از کم. شخصیات کی بحث سے امیر المومنین نے منع کر دیا, شخصیات پہ بحث ہی نہیں کرنی ہے. اور ہم جو ہے شخصیات پہ بحث کر رہے ہیں. جب بھی شخصیات پہ بحث کریں گے یہ ہم نیچے آ گئے ہیں, خبردار نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے اوپر رہنا ہے. اور ان کو کہنا ہے کہ جی میں نیچے آ کے یزید پہ بات نہیں کروں گا, تم ذرا اوپر آ کے توحید پہ بات کرو, رسالت پہ بات کرو, قرآن مجید پہ بات کرو, کسی عقیدے پہ بات کرو, کسی نظریے پہ بات کرو, میں نیچے آ کے یزید پہ بات نہیں کروں گا. یہ ہم تاریخ آخر کیوں پڑھتے ہیں؟ ذرا غور فرمائیے گا. یزید کو بھی بیان کرتے ہیں, شمر کو بھی بیان کرتے ہیں, عمر بن سعد کو بھی بیان کرتے ہیں, ابن زیاد کو بھی بیان کرتے ہیں, اور مد مقابل میں امام حسین کو بھی بیان کرتے ہیں, حضرت عباس کو بھی بیان کرتے ہیں, حضرت علی اکبر, حضرت قاسم, حضرت علی اصغر, اور سب کو بیان کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیوں؟ یہ تاریخ کا آخر جو ہے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے نا, مثلا بری شخصیات کے حوالے سے کبھی نمرود کو بیان کیا, کبھی فرعون کو بیان کیا, کبھی جو ہے ابو لہب کو بیان کیا, قارون کو بیان کیا, حامان کو بیان کیا. کیوں؟ اور مد مقابل میں اچھی شخصیات کے حوالے سے انبیاء کو بیان کیا, حضرت آدم کو بیان کیا, حضرت نوح کو بیان کیا, حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, حضرت یعقوب, حضرت یوسف, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, سب کو بیان کیا. کیوں آخر؟ جبکہ یہ دونوں شخصیتیں چاہے اچھی چاہے بری وہ تو گزر گئی نا, کیوں بیان کرتے ہیں؟ تاریخ کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تاریخ کا فائدہ یہ ہے کہ جی یہ برا کردار ہے, ذرا دیکھ لو, اس کو پہچان لو. خبردار ایسا نہ ہو کہ اس طرح کا کردار تمہارے اندر پیدا ہو جائے. اس کردار سے بچ کے رہو, یزید جیسے کردار سے بچ کے رہو, ابن زیاد جیسے کردار سے بچ کے رہو, عمر ابن سعد جیسے کردار سے بچ کے رہو. اور پھر جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی صفتیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں, ایسا بھی نہ ہو کہ کسی عمر سعد کا تم سپاہی بن جاؤ. اس لیے یہ شخصیات ہمیشہ ایسی ہیں کہ نام بدلتے رہتے ہیں, شخصیات موجود رہتی ہیں, شخصیات موجود رہتی ہیں. اس دور کا امام حسین بھی ہے, ہے اس دور میں حضرت عباس بھی ہے, علی اکبر بھی ہے, یزید بھی ہے, عمر ابن سعد بھی ہے, لیکن پہچانو تو صحیح. اگر صرف وہ جو 1400 سال پہلے والا عمر ابن سعد تھا اس کی تو ہڈیاں گل گئیں, جہنم واصل ہو گیا, اب اس کو جو ہے لعنت کرنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے. فائدہ مند تب ہے جب آج کے عمر ابن سعد کو پہچانو اور اس کے سپاہی نہ بن جاؤ, اور عمر ابن سعد جیسی صفتیں تمہارے اندر نہ پیدا ہو جائیں, اپنے آپ کو بچا کے رکھو. اور حسین کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ امام حسین جیسی صفتیں اپنے اندر پیدا کرو, اور جو وقت کا حسین ہے اس کا ساتھ دو. یہ کربلا ماضی نہیں ہے, یہ کربلا حال ہے. اس لیے یزید نام سے نہ کوئی جو ہے ہمیں چڑھ ہے, نہ ہمیں کوئی جو ہے وہ ہے. اصل تو کردار ہے نا. یزید کا کردار کیا ہے؟ تین بنیادی چیزیں. پہلا سال اس کی حکومت کا اہل بیت کی توہین ہوئی ہے, دوسرا سال حرم رسول مدینہ منورہ کی توہین ہوئی ہے, تیسرا سال حرم خدا مکہ مکرمہ کی توہین ہوئی ہے. اب کسی بھی مسلمان کے سامنے یہ تینوں کردار رکھ دیں, پوچھے جی اہل بیت کی توہین کرنا جائز ہے؟ کہے گا نہیں. مدینہ منورہ کی توہین کرنا جائز ہے؟ نہیں. مکہ مکرمہ کی توہین کرنا جائز ہے؟ نہیں. لیکن اگر اس پہ نام رکھو یزید, پھر مسئلہ بن جاتا ہے. غور فرما رہے ہیں؟ مسئلہ کہاں پہ بنتا ہے؟ مسئلہ بنتا ہے جہاں پہ آپ نام رکھتے ہیں. جہاں پہ آپ نظریات کے حوالے سے بات کریں مسئلہ نہیں بنے گا, نام سے مسئلہ بنتا ہے. اس لیے کرنا کیا چاہیے؟ امیر المومنین نے کہا کہ نام کو چھوڑو, نظریات دیکھو. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ امت محمد جو ہے وہ فتنہ و فساد میں پڑی رہے؟ کوئی کہے گا نہیں. کیا جو بھی فتنہ کرے اس کو فتنے کی آزادی دینا چاہیے؟ ارے کہے گا نہیں, ارے کہے گا نہیں. اگر کوئی تلوار لے کے اور مسلمانوں کے اوپر قابض ہونا چاہتا ہے اس کو آزادی دینی چاہیے؟ ارے کہے گا نہیں. لیکن اگر اس پہ نام رکھیں گے طلحہ زبیر, پھر مسئلہ پیدا ہو جائے گا. اس لیے مولانا نے کہا کہ نام کو چھوڑو, نظریات پہ آ جاؤ. پھر نظریات پہ جب بحث ہو چکی اور تم نے پہچان لیا, اب باطل کو بھی پہچان لیا, حق کو بھی پہچان لیا, اب حق کے پاس اگر حقیر سا ایک بندہ چھوٹا سا ہے جس کا ٹوٹل قد جو ہے وہ ایک انچ ہے, پھر بھی حق پہ اس کا قد نہیں دیکھیں گے, یہ دیکھیں گے کہ یہ کس نظریے پہ ہے. باطل کو تم نے پہچان لیا کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو, لیکن باطل پہ ہے, اس کی حیثیت کوئی نہیں. ہم نے جو کچھ کرنا ہے وہ اہل بیت کی سیرت سے ہم نے اپنے مسائل حل کر لے ہیں. اگر اہل بیت کی سیرت کے ذریعے سے ہم نے مسائل حل نہ کیے تو پھنستے جائیں گے, پھنستے جائیں گے. بھائی ہم نیچے آ کے یزید پہ بات نہیں کریں گے, تم اوپر آ کر ذرا بات کرو, کیا اہل بیت کی توہین جائز ہے؟ کیا مدینہ منورہ کی توہین جائز ہے؟ کیا مکہ مکرمہ کی توہین جائز ہے؟ سب کہیں گے نہیں, نہیں تو بات ختم ہے. باقی یہ نام جو بھی رکھ لو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اس اہل بیت کی سیرت کو ہم نے سمجھنا ہے. اصل تو ہمارا یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے بحث کرنی نہیں ہے بھائی, ہم نے اپنا کام کرنا ہے, ہم نے اپنا کام کرنا ہے. آپ کو معلوم ہے امام حسن علیہ السلام نے صلح کی تھی, قریب ترین لوگوں نے اعتراضات کیے, امام علیہ السلام نے کبھی جواب دیا نہیں, کبھی جواب نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ عظیم لوگ بات نہیں کرتے, وہ صرف کام کرتے ہیں. امام حسن نے جو امت کو بنایا, امت کو بچایا, انہوں نے کام کر دیا. زبان سے کچھ کہیں نہ کہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ اگر زبان سے کچھ کہتے تو شاید کام نہ ہوتا. ہمارا مسئلہ بھی یہی ہے کہ ہم نیچے آ جاتے ہیں اور جو سب سے گری ہوئی شخصیت تھی اس پہ آ کے ہم نے بحث جو ہے قبول کی. نہیں, ہم نے اوپر رہنا ہے, کم از کم اس پہ رہنا ہے کہ جی نظریات پہ بات کرو, ہم نیچے آ کے شخصیات پہ بات نہیں کریں. ذرا واپس آتے ہیں, ذرا دیکھیے گا عزاداری کیا ہے, ریاضت ہے, عبادت ہے, بننا کیا ہے. اس لیے کہ نماز سے کیا بننا ہے, بندہ. نیت ہوگی تو بندہ بن جاؤں گا, نیت ہی نہیں ہوگی نمازی بن جاؤں گا, بندہ نہیں بنوں گا. اس لیے اکثر ہم معاشرے میں نمازی ہیں بندے نہیں ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ نماز سے یہ چیز لینے کی نیت ہی نہیں ہے ہماری. دیکھیں, عزاداری ریاضت ہے, عبادت ہے, بننا کیا ہے؟ حسینی بننا ہے. حسینی صفتیں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں. یہ محرم آتا ہے تاکہ انسان اپنا رنگ ختم کر دے, حسینی رنگ اپنے اوپر چڑھا لے, اپنی صفتیں ختم کر دے, امام حسین کی صفتیں اپنے اندر پیدا کر لے. یہ حسینی بننے کی ورزش ہے, حسینی بننے کی ریاضت ہے. عزادار بننا مقصد نہیں ہے, عزاداری ریاضت ہے, نماز ریاضت ہے, روزہ ریاضت ہے, یہ سب عبادتیں, یہ سب ریاضتیں. کچھ بننا ہے انسان میں. اب حسینی صفتیں کون سی ہیں, حسینی صفتیں کون سی ہیں دیکھیں. سب سے پہلے میں نے کہا کہ نماز سے انسان بندہ بنے گا, روزے سے انسان صابر بنے گا, شاکر بنے گا, انتظار سے انسان صابر بنے گا. امام حسین ہمیں کون سی صفتیں دینا چاہتے ہیں؟ سب سے اہم ترین جو صفت ہے امام حسین کے پاس اور جس کا ظہور آج جس طرح سے ہو رہا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، وہ ہے پوری انسانیت کے لیے محبت. یعنی کیا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ عزاداری اس لیے ہے تاکہ ایک محبتی انسان وجود میں آئے جو ہر انسان کے ساتھ محبت کرتا ہے، ہر انسان کے ساتھ. اس کے پاس کوئی تمیز نہیں ہے، یہ مذہب والا ہے، یہ اپنے مذہب والا ہے، دوسرے مذہب والا ہے، یہ اپنے ملک والا ہے، یہ باہر ملک والا ہے، یہ اپنی قوم والا ہے، یہ دوسری قوم والا ہے، یہ میرے رنگ والا ہے، اس کا رنگ کچھ اور ہے، کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ کیا ہے، انسان ہے، بس ختم. اس کا اظہار آپ دیکھیں، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھیں گے، اور پوری تاریخ انسانیت میں دیکھیں گے کہ امام حسین نے جو محبت بانٹی ہے اس وقت، تقسیم کی ہے، وہ کبھی نہیں. ایک طرف آپ دیکھیں پوری دنیا سے 2 کروڑ افراد کربلا میں جمع ہو رہے ہیں، کبھی پہلے ہوا ہے؟ یہ کسی ایک مذہب کا اور ایک دین کا اجتماع نہیں ہے. ٹھیک ہے امام حسین ایک دین کے امام ہیں، لیکن ایک مذہب اور ایک دین کا یہ اجتماع نہیں ہے. اس میں سارے ادیان آتے ہیں، سارے مذاہب آتے ہیں، شیعہ بھی آتے ہیں، سنی بھی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں، غیر مسلم بھی آتے ہیں. یہ ظاہرے کے محبت میں آتے ہیں، بغیر محبت کے نہیں آتے. یہ امام حسین نے ان سب کے دلوں میں محبت ڈالی ہے، یہ محبت میں آتے ہیں. اسی طرح سے پھر عراق کے مومنین کے دلوں میں امام حسین نے محبت ڈالی، اور اتنی محبت ڈالی کہ ان کا قلب اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ وہ کوئی تمیز نہیں کرتے، یہ سفید رنگ والا ہے، یہ کالے رنگ والا ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ غیر مسلمان ہے، کچھ نہیں دیکھتے، سب کی ایک جیسی خدمت کرتے. ذرا تھوڑا سا اس کو دیکھیے گا، یہ جو فرد امریکہ سے نکلا ہے اور کربلا جا رہا ہے، یہ جو انسان فرانس سے نکلا ہے اور کربلا جا رہا ہے، یہ جو آسٹریلیا سے نکلا ہے کربلا جا رہا ہے، کون سی چیز ہے جو اس کو فرانس میں نہیں ملتی ہے، امریکہ میں نہیں ملتی ہے، اور یہ ڈھونڈنے گیا ہے کہاں؟ کربلا میں. کون سی چیز ہے، کیا پریشانی ہے اس کو کہ اتنا سفر کر کے جا رہا ہے، اپنا پیسہ خرچ کر کے جا رہا ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھیں، دعوت کسی نے نہیں دی، دعوت کسی نے نہیں دی، اور ایڈورٹائز بھی کوئی نہیں ہوئی، نہ کسی نے دعوت دی ہے، کسی نے ایڈورٹائز، ساری دنیا سے لوگ جمع ہو رہے ہیں، کیا لینے آ رہے ہیں؟ آج کے دور کے انسان کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہ سرمایہ دار دنیا ہے، ذرا غور فرمائیے، سرمایہ دار دنیا ہے. سرمایہ دار ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ انسانیت کو تقسیم کریں، اور پھر جو ہے اوپر والا طبقہ جو ہے نیچے والے کو دبائے، چاہے جس بھی نام سے ہو. کبھی شیعہ سنی کے نام پہ دبایا جائے گا، کبھی مسلمان اور ہندو کے نام پہ دبایا جائے گا، کبھی سفید اور کالے کے نام پہ دبایا جائے گا. یہ جو مغرب دنیا میں لوگ رہتے ہیں، جسمانی طور پر سکون حاصل کرنے کی ہر چیز موجود ہے، جسمانی سکون تلاش کرنے کربلا نہیں جا رہے، یہ روحانی سکون تلاش کرنے کربلا جا رہے ہیں. روح کو زخم کیا ہے؟ کیا روح کو تکلیف ہے جبکہ ہر چیز میسر ہے اس کے پاس؟ تکلیف یہ ہے کہ ان انسانوں کو مذہب کی بنیاد پہ، دین کی بنیاد پہ، قوم کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ، رنگ کی بنیاد پہ، ملک کی بنیاد پہ تقسیم کیا گیا ہے، پھر نفرتوں کا نشانہ بنایا گیا ہے، حتیٰ کہ تحقیر کا نشانہ بنایا گیا ہے. حقیر بنایا گیا ہے. آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں, ویسے تو ملک کا سربراہ ہے اور ہمارے سامنے تو ہمیں جو ہے بے عزت کرتا ہے تقریر کر کے, لیکن جب وہاں سے فون آتا ہے تو فون نہیں اٹھایا جاتا, اس کے قدموں میں گر جاتا ہے, وہ اس کی تحقیر کر رہا ہے. ایک طرف سے یہ ظالم ہے, ہم پر ظلم کر رہا ہے, لیکن یہی ظالم پر دوسری طرف سے مظلوم بھی ہے. دنیا اس وقت جو ہے نفرت کا نشانہ ہے, نفرت کے زخم ہیں ہر انسان کے دل پہ کسی نہ کسی طرح سے, کسی نہ کسی نے لگایا ہوا ہے. یہ نفرتوں کی ماری دنیا محبت کی تلاش میں کربلا جا رہی ہے کہ کوئی یہ محبت کی تلاش میں جا رہی ہے کہ کوئی ہمیں یہ نہ کہے ایشائی ہو یورپی بن کے آؤ, تم غیر مسلم ہو مسلمان بن کے آؤ, تم شیعہ نہیں ہو شیعہ بن کے آؤ. نہیں, دنیا یہ چاہتی ہے کہ جیسے ہم ہیں ویسے قبول کیے جائیں, اور اس طرح سے قبول کرنے والا اس وقت کائنات میں صرف امام حسین ہے, صرف امام حسین. ان کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں, کوئی نہیں پوچھا جاتا کہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو, عیسائی ہو یہودی ہو, خدا کو ماننے والے ہو نہیں ماننے والے ہو, پاکستانی ہو امریکن ہو, ادھر کے ہو ادھر کے ہو, قوم کون سی ہے رنگ کون سی, کوئی کچھ نہیں پوچھا جا رہا. یہ وہ چاہت ہے انسانیت کی اور ضرورت ہے کہ جی میں اس وقت جیسا بھی ہوں مظلوم ہوں, مجھے اسی حالت میں کوئی قبول کرے اپنے گلے سے لگائے اور میرے روح کے جسم پہ جو یہ نفرت کے زخم ہیں کوئی مرہم رکھے, اور یہ مرہم رکھنے والا ان کو صرف امام حسین نظر آتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہاں پہ مرہم رکھا جا رہا ہے کہ نہیں رکھا جا رہا ہے, رکھا جا رہا ہے. اگر شیعہ ہے اس کے پاؤں دھوتے ہیں تو سنی ہے اس کے بھی پاؤں دھوتے ہیں, اگر شیعہ کے بوٹ پالش ہو رہی ہے تو سنی کی بھی بوٹ پالش ہو رہی ہے, مسلمان کی بھی ہو رہی ہے تو عیسائی کی بھی ہو رہی ہے, خدا کو ماننے والے کی بھی ہو رہی ہے وہی خدمت, پاؤں دھوئے جا رہے ہیں, خدا کو نہ ماننے والے کے بھی پاؤں دھوئے جا رہے ہیں. ان کے پاس کوئی تمیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ زوار حسین ہے, بس یہ محبت حسینیت ہے, یہ محبت حسینیت. اور امام حسین چاہتے ہیں کہ ماہ محرم میں اپنے ہر عزادار کو ایسا محبتی بنا دے کہ جیسا عراق کے مومن کو بنا دیا. عزاداری کیسے بنائے گی ذرا غور فرمائیے گا, کیسے محبتی بنائے گی؟ بھائی جب آپ سبیل لگاتے ہیں تو یہ نہ دیکھیں کہ یہ مسلمان آ رہا ہے پینے کے لیے یا غیر مسلم آ رہا ہے, شیعہ آ رہا ہے یا سنی آ رہا ہے, نہیں, صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک پیاسا آ رہا ہے. محبت سکھاتی ہے عزاداری. اسی طرح سے آپ نے نظر کیے نیاز کیے کھلانے کے لیے, کوئی آ رہا ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے شیعہ ہے سنی ہے, سب کو آنا چاہیے. یہ عزاداری صرف نیاز اور سبیل میں سب کے لیے نہیں ہے, ہر چیز میں سب کے لیے ہے, ہر چیز میں سب کے لیے ہے. اس لیے عزادار انسان وہ ہوتا ہے جو محبتی ہوتا ہے اور ہر انسان کا درد اس کے جگر میں ہوتا ہے. یہ عزادار, یہ عزاداری سکھاتی ہے. اگر عزادار تو میں بن گیا ہوں لیکن محبتی نہیں بنا, شیعہ آتا ہے تو اس کو سبیل پلاتا ہوں, دوسرا آتا ہے تو نہیں پلاتا, تم ماننے والے نہیں ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم عزادار بن گئے ہو حسینی نہیں بنے ہو, عزادار بن گئے حسینی نہیں بنے ہو. حسینی تب بنو گے جب تمہارے دل میں بھی امام حسین کی طرح ہر انسان کی محبت آ جائے. اور یاد رکھیں یہ محبت ہی دین ہے، محبت ہی دین ہے، اس محبت کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، خدا سے محبت، خدا سے محبت. جب تم محبتی بن جاؤ گے اور مخلوق سے محبت کرو گے تو پھر خدا سے خود بخود محبت ہو جائے گی، اور یہ عزادار اعلیٰ درجے کا دیندار بن جائے گا. یہ حسینی پہلی صفت ہے، پہلی صفت کیا؟ محبتی انسان، محبتی انسان. محبت دل میں رکھنا ہر انسان کے لیے. یہ بھی یاد رکھیں، ذرا غور فرمائیے گا، ہو سکتا ہے کوئی مجرم آ جائے، کسی بھی طرح کا مجرم، بھائی مجرم ہو اس کی سزا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے ساتھ اخلاقی رویہ وہ سزا کا محتاج نہیں ہے، وہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ اگلا کون ہے. اس نقطے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا اہم ترین ان کے کردار کا نسخہ ہے. دیکھیں، امیر المومنین کے پاس پکڑ کے لایا گیا ہے ان کا قاتل عبد الرحمن بن ملجم، قاتل ہے، جرم کیا ہے اس نے، سزا ملنی چاہیے. مولا نے امام حسن کو وصیت کر دی کہ جی اگر میں زندہ رہا تو خود ہی بدلہ لوں گا، اگر میں زندہ نہیں رہا تو اس نے بھی ایک ضرب لگائی ہے، تم بھی ایک ضرب لگانا، سزا اپنی جگہ پہ. دنیا میں ہو سکتا ہے نہ ملے، آخرت میں ملے گی. سزا کا معاملہ جدا ہے، لیکن اخلاق، رویہ وہ کیا ہے؟ مولا نے جب دیکھا کہ اس کو پیاس لگی ہوئی ہے تو اس کہا گیا یہ شربت اس کو پلا دے. یہ شربت پلانا یہ اخلاقی رویہ ہے، یہ اس پہ نہیں ہوتا کہ اگلا مجرم ہے کہ مجرم نہیں ہے، یہ اس پہ ہوتا ہے کہ تم کیا ہو. یہ اس پہ نہیں ہے، اگلے پہ نہیں ہے، تمہارے اپنے اوپر ہے. ذرا غور فرمائیے کہ شاید پہلے بھی ایک دفعہ یا دو دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، لیکن ایک دفعہ دہراتا ہوں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ فرزند رسول، نیکی اگر نااہل سے کی جائے تو وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے، نیکی نااہل سے کی جائے تو وہ ضائع ہو جاتی ہے. جیسے یہ ہے عبد الرحمن بن ملجم، اب یہ شربت کے لائق تو نہیں تھا نا، زیادہ زیادہ پانی کے لائق تھا، لیکن مولا نے اس کو کیا پلایا؟ شربت. یہ نیکی ہے مولا کی. تو کہتا ہے فرزند رسول امام حسین سے، فرزند رسول اگر جو ہے وہ نیکی نااہل سے کی جائے تو وہ ضائع ہو جاتی ہے. مولا نے فرمایا نہیں، نیکی کوئی بزنس نہیں ہے کہ یہ دیکھو کہ اگلا کیا دے گا. اگر تم اس بنیاد پہ دیتے ہو کہ میں دیکھوں کہ اگلا میرے ساتھ نیکی کرے گا تو میں نیکی کروں، نہیں کرے گا تو نہیں کروں، تو یہ نیکی تو نہیں ہے، یہ تو بزنس ہے، یہ تو تجارت ہے، کچھ لو کچھ دو. مولا نے کہا نیکی کو بارش کی طرح ہونا چاہیے جو ہر جگہ پہ برستی ہے، زرعی زمین پہ بھی برسے گی، گھر کے چھت پہ بھی برسے گی، ایک گندگی کے ڈھیر پہ بھی برسے گی. اب ہر ایک کا اپنا ظرف ہے کہ وہ اس نیکی کو نیکے اور نکالتا کیا ہے، وہ ہر ایک کا اپنا ظرف ہے، لیکن نیکی کو ہمیشہ بارش کی طرح ہونا چاہیے. اس لیے سزا، اگر کسی نے جرم کیا ہے تو سزا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی، مجرم کے ساتھ بھی اخلاق کا رویہ اچھا ہونا چاہیے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سزا تو دیتے نہیں ہیں، صرف بد اخلاقی کرتے ہیں، لعنت اور ملامت کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے سزا دے دی، جبکہ یہ سزا نہیں ہے. ہم نے اپنے اہل بیت کے اس بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، تب حسینی بنیں گے. بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، کل چند صفات اور آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور یہ بھی عرض کریں گے کہ آخر اس دور میں اگر ہم پہچانیں کہ یزید کون ہے، کیسے پہچانیں گے کون یزید، کیا صفتیں ہیں یزید. صرف جو ہے معاویہ کا بیٹا ہونا یزید نہیں بن جاتا ہے. اس لیے کہ یزید کا بیٹا معاویہ ہے لیکن اچھا ہے, اس نے اپنے باپ کو کہا کہ جی میرا باپ بھی غلط تھا, میرا دادا بھی غلط تھا اور سب غلط تھے اور میں یہ حکومت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, حالانکہ اس کا نام بھی معاویہ تھا. اس لیے یزید بننے کے لیے کیا صفات چاہیے, ابن زیاد بننے کے لیے کیا صفات چاہیے, عمر ابن سعد کیا صفات رکھتا ہے, تاکہ پہچانے تو صحیح آج کا شمر کون ہے, آج کا عمر ابن سعد کون ہے. اور اسی طرح سے ادھر سے بھی دیکھیں, عباس بننے کے لیے کیا صفتیں چاہیے, علی اکبر بننے کے لیے کیا صفتیں چاہیے, قاسم بننے کے لیے کیا صفتیں چاہیے, حبیب ابن مظاہر بننے کے لیے کیا صفتیں چاہیے. کیسے پہچانوں کہ آج کا حبیب ابن مظاہر کون ہے, کیسے پہچانوں کہ آج کا عمار یاسر کون ہے. یہ صفات ہیں, جب تک ہم یہ صفتیں نہیں پہچانیں گے, نام کوئی بھی رکھ دیں نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمیشہ جو انسان کو بناتی ہے وہ صفت بناتی ہے. دیکھیں یہ حر تھا نا جو امام حسین بلایا تھا کربلا میں, کتنا جرم کیا اس نے لیکن اب بدلنا چاہتا ہے. اہل بیت کی ایک صفت یہ ہے, اور یہ خدائی صفت ہے, خدائی صفت ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان توبہ کر کے پلٹ آئے تو پھر اس سے پوچھا نہیں جاتا کہ یہ جرم تم نے کیوں کیا تھا, نہیں, آ گئے ہو بس ختم ہو گیا, پچھلا سارا صاف ہو گیا. یہ خدا کا بھی یہی ہے, اہل بیت کا بھی یہی ہے. اس لیے ہمارے اندر بھی یہی ہونا چاہیے, اگر کسی مومن سے ہمارے ساتھ کچھ ہو گیا ہے اور واپس آتا ہے کہتا ہے کہ جی معذرت, کہیں جی کوئی بات نہیں ہے, بات ختم ہو گئی, جو پچھلا تھا وہ سب ختم ہو گیا. یہ اہل بیت کی سیرت ہے. آپ دیکھیں, یہ ایک چیز اور بھی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں, وہ یہ ہے کہ زیادہ رونے کے پیچھے نہ لگے. اہل بیت نے کتنا رونا قبول کیا ہے, کہ اگر اتنا ہو تو ہمیں قبول ہے جی. اگر آپ روایات دیکھیں تو کہا گیا ہے کہ جی وہ اتنا آنسو کا ذرا نکلے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی ہو تو بھی قبول ہے اور مغفرت ہے, قبول ہے جی, ختم ہو گئے. زیادہ رونے کے پیچھے نہ لگے, بلکہ اس سے بھی کم کہا ہے کہ اگر اتنا بھی نہیں نکلتا, صرف شکل و صورت جو ہے وہ تکلیف والی بن جاتی ہے تو بھی ہمیں قبول ہے جی. یہ زیادہ رونے کے پیچھے جو ہم لگے ہیں نا, تو پھر اس ممبر سے ہم نے بھی جو ہے مصنوعی کربلا بیان کرنا شروع, بناوٹی کربلا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو رلایا جائے, مقصد آپ کو رلانا تھا. پھر کیا ہوتا ہے, حتیٰ کہ اہل بیت کی توہین بھی ہو جاتی ہے, اتنا کمزور کر کے دکھایا جاتا ہے اہل بیت کو کہ توہین کی حد تک کمزور کر کے دکھایا جاتا ہے, لیکن ہم روتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید سچ ہے. زیادہ رونے کے پیچھے نہ لگے, اہل بیت نے زیادہ رونے کا نہیں کہا, اتنا اگر رونا ہو پھر بھی قبول ہے, بخشش ہو گئی, مغفرت ہو گئی. نہ اپنے آپ کو مغفور رکھو, ایسے اعمال نہ کرو کہ پھر مغفرت واپس ہو جائے. زیادہ رونے کے پیچھے نہ, ہاں معرفت میں کمی قبول نہیں کرتے, توحید کی معرفت پوری ہونی چاہیے, رسالت کی معرفت پوری ہونی چاہیے, امامت کی معرفت پوری ہونی چاہیے, خدا شناسی پوری ہو, اس میں کمی قبول نہیں ہے, لیکن رونا کتنا اتنا آ جائے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اگر آنسو نکلے پھر بھی قبول ہے. زیادہ رونے کے پیچھے نہیں لگتا, یہ اور نکلتا ہے عاشور کے دن, علامہ مجلسی نے اس کو بیان کیا ہے. اب دیکھیں کہاں سے نکلتا ہے, جہاں پہ زندگی کی ضمانت تھی, اگر وہاں پہ رہتا تو زندہ رہتا. کہاں پہ آ رہا ہے, جہاں پہ یقین ہے کہ مارا جاؤں گا, موت یقینی ہے. یقینی حیات سے یقینی موت کی طرف آ کیوں رہا ہے؟ یہ امام حسین کی ایک اور خوبی ہے, صفت. یہ کہتا ہے کہ اگر یہاں پہ رہوں گا تو زندہ تو رہوں گا لیکن ذلت کی زندگی, یہاں پہ آؤں گا موت تو ہوگی لیکن یہ موت بھی عزت کی موت ہوگی. ہمیں عزت چاہیے, ذلت نہیں چاہیے. اس لیے حر نکل کے آتا ہے. آپ دیکھیں امام حسین نے کہا تھا نا کہ انت حرن حقا, واقعی آپ آزاد ہیں. یہ آزادی یہی ہوتی ہے کہ بھئی زندگی نہیں چاہیے مجھے, جو زندگی ذلت کی ہو وہ زندگی نہیں چاہیے مجھے, موت قبول ہے جو عزت کی ہو. نکل کے آتا ہے. کیسے آیا؟ علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ اس نے دونوں ہاتھ جو ہے اپنے یہاں سر کے اوپر رکھے ہوئے تھے. یہ وہی ایک شکل و صورت ہے کہ جیسے مجرم کو ہاتھ پیچھے سے باندھ کے اور عدالت میں لایا جاتا ہے. یہ اپنی صورت وہی مجرم والی, کیونکہ مجرم تو تھا, مجرم تو تھا. دونوں ہاتھ اوپر ہے, سر جھکا ہوا ہے, اور اس کی زبان پہ کچھ کلمات ہیں, زبان پہ کچھ کلمات ہیں, اپنے خدا سے باتیں کرتا ہوا آ رہا ہے. یا اللہ میں توبہ کر کے تیری طرف آ رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا حسین کی طرف جا رہا ہوں, تیری طرف آ رہا ہوں. یا اللہ میں توبہ کر کے تیری طرف آ رہا ہوں, میں نے تیرے پیاروں کے دل میں خوف ڈالا تھا. اور کہتا ہے کہ میں نے رسول کے اولاد کے دلوں میں خوف ڈالا تھا, پالنے والے میری توبہ قبول فرما. آگے کھڑا ہوا امام حسین کے سامنے, حال وہی ہے, ہاتھ پیچھے سر جھکا ہوا ہے, اور جملہ کہتا ہے کہ مولا فرزند رسول, فرزند رسول کہہ کے مخاطب کیا. اور جب سے ملا ہے امام حسین سے, ہمیشہ جب بھی امام حسین کو مخاطب کیا ہے ہمیشہ یہی کہا فرزند رسول, یا ابن رسول اللہ, یا ابن رسول اللہ, فرزند رسول, فرزند رسول. یہاں پہ بھی فرزند رسول, کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ یقین نہیں ہے کہ میں جاؤں گا تو جرم معاف بھی ہوگا کہ نہیں, اس لیے کہ وہ خود سمجھتا ہے کہ بڑا مجرم ہے. کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ مولا نے کتنے بڑے کریم ہیں, یہ نہیں کہا کہ ہاں اگر توبہ کرو گے تو قبول ہو جائے گی, نہیں. مولا نے اتنا بھی کہنے نہیں دیا. مولا نے کہا اور سر اٹھا کے دیکھ, اللہ کی توبہ تیرے اوپر سایہ کیے کھڑی ہے, خدا کی توبہ تیرے سر کے اوپر سایہ کیے کھڑی. یہ ہے حسین. آپ دیکھیں حر کو یہ کہنے کا بھی موقع نہیں دیا کہ میں معذرت خواہ ہوں, اس لیے کہ پہلے تو وہ یہ چاہتا ہے نا کہ پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی, وہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہے. اگر امام حسین کہتے کہ ہاں جی ہو جائے گی تو پھر کہتا کہ جی میں معذرت کرتا ہوں. امام حسین نے وہ معذرت کا جملہ بھی جو ہے وہ کہنے نہیں دیا. مجھے یاد آ رہا ہے مدینہ, ایک دفعہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے کچھ مانگا, مولا اپنے اندر کمرے میں گئے, وہاں سے کچھ اٹھایا اور دیوار سے اس کو کچھ دیا. جب وہ چلا گیا تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ مولا آپ نے سامنے آ کے کیوں نہیں دیا؟ مولا نے کہا کہ میں اس کے چہرے پہ سوال کی ذلت دیکھنا نہیں چاہتا. سوال کی ذلت دیکھنا نہیں چاہتا تھا. یہ جو جا رہا تھا وہ واپس آیا اور اس نے شعر پڑھا ہے, شعر پڑھا ہے, کہا کہ کیا وہ ہاتھ جو کسی کے عزت اتنی چاہتے ہیں کہ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہے, کیا یہ ہاتھ بھی کبھی مٹی میں ملیں گے؟ اس کو کیا پتا تھا کہ یہ ہاتھ صرف مٹی میں ملنے والے نہیں ہیں, ان کی تو انگلیاں بھی جدا ہونے والی ہیں, ان کی تو انگلیاں بھی جدا ہونے والی ہیں, ان کا ذرہ ذرہ جدا ہونے والا ہے. یہ ہے حسین جو اتنے مصائب برداشت کرنے کے بعد بھی آج بھی پوری انسانیت میں محبتیں تقسیم کر رہا ہے. علامت اللہ علیہ وسلم سیعلم الذین ظلموا ایہم قلبی.